اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت اما بعد بلسنان المتصل منا الى امام المحدثين امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه انه قال باب قول الله تعالى من يزع الموازين القسط ليوم القيامه وان اعمال بني ادم وقولهم جوزا وقال مجاهد القسطاس والعدل بالربوبيه ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجاهل. يكتاب الخيشي جس کا آخری سبب اور آخری حدیث آپ پڑھ رہے ہیں ہمارے لیے انتہائی مسرت ہے کہ اس وقت ہمارے وہ اقابر یہاں موجود ہیں جن کی زندگیاں قال اللہ قال رسول میں گزری ہیں. کسی میں شان ابراریت جھلک رہی ہے میرے مراد نمونہ اسلام حضرت مولانا شیر علی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور کسی میں شان محمودیت جھلک رہی ہے میرے مراد حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ اور کسی میں شان صدیقیت جھلک رہی ہے میرے مراد اس سے خادم القرآن حضرت مولانا غلام محمد صاحب اسلام کی دعوت برکاتہ ہیں. ان اقابر کی انکساری تواضع کے مجھے سے طالب علم کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ اقابر یہاں بیٹھ گئے ورنہ میں نے تو مفتی محمد سے کہہ رکھا تھا کہ ان بزرگوں کو تب لانا جب سبق پورا ہو جائے. یقیناً حق تعالی شانہ نے ہمارے بزرگوں کو اسی طرح تواضع کا پیکر بنایا. حضرت مدنی نبر اللہ مرکتب سے متعلق میں نے اپنے حضرت سے بخاری شریف کے سبق میں سنا تھا کتاب التقریمہ کے اندر جہاں امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہ مسئلہ ثابت فرمایا کہ ایک وقت میں دو قسموں کی ترکاری بنانا جائز اور حدیث شریف لے آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیرا ککری جس کو ہم بولتے ہیں اور کھجور ان دونوں کو ملا کر تناول فرمایا تو ککری ایک ترکاری ہو گئی کھجور دوسری ترکاری ہو گئی. اس سے ثابت فرمایا کہ دو قسم کی ترکاری جائز ہے. حضرت مدنی نبی اللہ مرکزہ کا معمول گرامی یہ تھا کہ جب اپنا سبق ختم فرماتے بخاری شریف کا تو مجمع پر نظر دوڑاتے اگر کوئی مہمان ہوتا تو حضرت اپنے گھر کھانا کھانے لے جاتے. کچھ مہمان تھے درس کے ختم پر حضرت اپنے مکان کھانے لے گئے. کھاتے کھاتے ایک مہمان نے حضرت سے سوال فرمایا کہ حضرت کبھی نبی کے دسترخوان پر بھی دو قسم کی ترکاری تھی؟ مہمان میزبان سے سوال کرتا آپ ہی کی روٹی کھا کر آپ سے سوال کرتا اور اس موقع پر حضرت کے دسترخوان پر دو ترکاری تھی ایک دال تھی اور ایک گوشت تھا. حضرت جواب دے سکتے تھے کتاب الاطعمہ میں بخاری نے ثابت کیا روایت موجود ہے جس شخصیت نے 40 سال تک بخاری شریف پڑھایا اور اس میں 12 سال مزار آکر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر پڑھایا اسی بنیاد پر تو مدنی نسبت آپ کے ساتھ نہیں. جب اللہ کے نبی کا نام آتا تو یوں نہیں کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قال صاحب هذا القبر اس قبر والے نے فرمایا یہ روایت اور بخاری کا یہ باب حضرت مدنی علیہ الرحمٰن کے سامنے تھا، لیکن حضرت توازن کے پیکر جواب دے رہے، ہم تو ہے ہی دنیا کے کتے، ہم سے نبی کی اتباع کہاں ہو سکتا ہے، ہم تو ہے ہی دنیا کے کتے، ہم سے نبی کی اتباع کہاں ہو سکتا ہے، ہمارے بزرگوں کو اللہ جل شانہ نے واقعتاً تواضع کا پیغام بنایا تھا، اور انہی کے نائبین یہ ہمارے اقابر ہیں جن کی زندگی تواضع سے بھری ہوئی۔ حضرت مدنی علیہ الرحمٰن اور حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ میں اس سیاسی اختلاف، حضرت مدنی کانگریس کی حمایت میں تھی، مولانا اصغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ لیگ کی حمایت میں تھی، دیوبند میں قحط پڑا ہے اور لمبی مدت ہو گئی بارش نہیں، لوگوں نے حضرت مدنی سے فرمایا کہ حضرت صلاۃ استسقاء پر ہی جائے، میدان میں گئے، حضرت مدنی نے صلاۃ استسقاء پڑھائی، بارش نہ ہوئی، ضروری نہیں ہے کہ استسقاء پڑھنے کے بعد بارش ہو ہی جائے، یہ طریقہ طلب من اللہ کا بتایا گیا ہے، بارش نہ ہوئی، دوسرے دن حضرت مدنی نے پڑھائی، بارش نہ ہوئی، تیسرے دن حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مجمع موجود ہیں اور نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، میاں اصغر حسین صاحب نے فرمایا حضرت آج میں نماز پڑھاؤں گا، نماز حضرت میاں اصغر حسین صاحب نے پڑھائی، نماز کے بعد حضرت مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے سوال فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، مدنی علیہ الرحمٰن دو دن سے پڑھا رہے تھے، فرمایا دو دن سے پڑھ رہے تھے بارش نہ ہوئی، یہ تو مقدرات ہیں، ضروری نہیں ہے کہ استسقاء پر بارش ہو ہی جائے، آج حضرت مدنی تیسرے دن پڑھاتے، ممکن ہے بارش نہ ہوتی اور نہ ہوئی، اگر حضرت پڑھاتے اور بارش نہ ہوتی تو شاید کوئی میرے حضرت کو منحوس کہتا، میں اپنے حضرت کو منحوس کہلوانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے نماز پڑھا، یہ ہمارے اقابر ہیں، اولائے آبائی فجئنا بمثلہم، یہ ہمارے بڑے ہیں، باوجود ہی کہ سیاسی اختلاف ہے لیکن دل ان کے اس طرح ملے ہوئے تھے کہ وہ ایک دوسرے کا ادب، تعظیم، توقیر اس میں کوئی کمی نہیں رکھتے تھے، اور یہ تو اختلاف رائے ادلہ کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر ہونا، یہ تو دور صحابہ سے چلا آیا ہے، وجوب غسل پر آپ نے بخاری شریف میں پڑھا، اختلاف ہوا کہ خروج ماں پر غسل ہوگا یا نفس دخول پر غسل ہوگا، یہ خود اختلاف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایات کی روشنی میں پیش کیا ہے، اور جگہ جگہ صحابہ سے ادلہ اور دلائل کی بنیاد پر اختلاف ثابت، لیکن وہ اختلاف اختلاف کی حد تک تھا، باقی اختلاف قلوب نہیں تھا، دلوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ ہمارے بزرگوں کی شان ہے۔ اختلاف کے بعد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، امام مالک سے پڑھ کر، تو بغداد میں دیکھا کہ سارے لوگ اپنا اپنا علمی حلقہ لگائے ہوئے ہیں، اور قال اصحابنا قال مالک، قال اصحابنا قال مالک، بس یہی ہے، قال الرسول کہیں سنائی نہیں دے رہا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اصل تو قال اللہ و قال الرسول ہے، قال مالک کیا ہوتا ہے، آپ نے بھی اپنا ایک حلقہ بغداد کی جامع مسجد میں لگایا، اب جو قال اللہ و قال الرسول شروع ہوا تو خطیب فرماتے ہیں کہ سب سے سب کے حلقے ختم اور سارے لوگوں کا رجوع حضرت امام شافعی کی طرف ہو گیا. فرماتے ہیں کہ اب بھی لوگوں کی زبان پر صرف کالا مالک کالا صاحبنا کی تذکرے تھے. میں نے سوچا کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف کیسے متوجہ کروں. پھر دل میں یہ بات آئی کہ میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے خلاف کوئی بات کروں تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. لیکن امام مالک میرے استاذ تھے. فرمایا میں ایک سال تک استخارہ کرتا رہا. ایک سال کے بعد یہ پورا واقعہ امام بیہقی نے بھی نقل فرمایا ہے. ایک سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا محمد جو تم کر رہے ہو صحیح. تب آپ نے اپنے مجمع میں یوں کہنا شروع کیا من مالک مالک رجل لیس نبی. مالک کون ہے؟ مالک ایک آدمی کوئی نبی تو نہیں. اتنا تذکرہ کیا اس مسئلے پر کہ اب لوگوں کی زبان قال رسول سے گونجنے لگے. ایک آدمی نے دوران مجلس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی مسئلہ دریافت فرمایا. حضرت نے حدیث پیش کی. اس نے کہا ورائیوں کا آپ کی رائے حضرت. حضرت اتنے غصے ہو گئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. فرمایا انا اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہہ رہا ہوں حضور نے یہ فرمایا اور تو میری رائے پوچھ رہا ہے. میری رائے کیا ہوتی ہے؟ کسی نے خلوت میں امام شافعی سے پوچھا کہ حضرت آپ امام مالک کی اتنی تردید فرما رہے ہیں آپ کے استاد ہیں. فرمایا میں روزانہ رات میں امام مالک کے لیے مستقل آدھا گھنٹہ دعا کرتا ہوں. میرے دل سے توقیر اور تعظیم نہیں نکلی. یہ طریق میں نے صرف اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جائیں. یہی بات حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے شاہ صاحب سے متعلق بھی لکھی. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ سے متعلق مولانا نے بھی یہی بات لکھی. اور میں کہتا ہوں کہ میرے حضرت سے متعلق بھی میں یہی کہتا ہوں کہ جب لوگوں نے اس طرح پر فقہ کو بیان کرنا شروع کیا تو آپ نے بخاری شریف کو سامنے رکھ کر لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ فرمایا. اور کلام رسول کو بیان کرنے سے کوئی سلفی نہیں ہو جاتا. سلفیت خود مدینے میں میں ساتھ میں موجود تھا. کچھ علماء مدینہ یونیورسٹی اور دیگر جگہ کے حضرت سے اجازت حدیث کے لیے حاضر ہوئے. کچھ گفتگو کے بعد آپ نے حدیث پڑھ کر ان کو اجازت دی. اس کے بعد فرمایا انا ایذن سلفی ہوں میں بھی سلفی. اور پھر حضرت نے فرمایا سلفی کا مطلب اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنا اپنے اسلاف کے طریقوں پر چلنا. اس سے کوئی وہ بات نہ سمجھ لیں جو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں بیٹھی ہوئی. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ادلہ اور دلائل کی بنیاد پر اختلاف ہونا یہ تو اپنی جگہ مسلم ہے لیکن تعظیم و توقیر ہمارے اقابر کے دلوں میں ایک دوسرے کی انتہا درجہ تھی. خطیب بغدادی نے واقعہ لکھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر فاتحہ خانی کے لیے حاضر. نماز کا وقت ہو گیا. امام شافعی کا معمول امامت کا نہیں تھا. حضرت امامت نہیں فرماتا اگرچہ مشہور کسی نے کہا رفع یدین چھوڑ دیا کسی نے یہ کہا. خطیب نے جو واقعہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امامت نہیں کراتے تھے امامت کے لیے کھڑے ہو گئے. لوگوں نے نماز کے بعد امام شافعی سے فرمایا کہ حضرت آپ نے خلاف معمول امامت کرا دیا تھی. فرمایا میرا مسلک ہے قرات خلفل امام اور اس قبر والے کا مسلک ہے عدم قرات خلفل امام. اگر میں مقتدی کرتا تو اپنے مسلک پر میں عمل کرتا، اور مجھے اس قبر والے کی عظمت کرنا تھا، اس لیے میں امامت میں آ گیا تاکہ یہ مسئلہ میرے اوپر متبع ہو، یہ مسئلہ جو ہے میرے لیے کرنے کا جواز ہی نہ نکلے، اس لیے میں نے امامت کرا دی۔ یہ توقیر اور تعظیم ہمارے بڑوں کی، آج الحمدللہ ہم اپنے ناقابل میں پاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان بزرگوں کی احترام اور عزت کے ساتھ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے پاس کسی نے آ کر حضرت قاری طیب صاحب سے متعلق کوئی بات کہی تو حضرت شیخ کا جملہ سنو، عزیز بچوں چونکہ ہم اپنے بزرگوں سے منسلک رہے ہیں اس لیے اپنے بڑوں پر تبصرہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت شیخ نے فرمایا، قدر کلو اسد اور طیب کی، ایک دور آئے گا کہ کبھی تمہیں یہ دو بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ صحیح بات ہے، ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے بزرگوں کی توقیر اور تعظیم کرے، ان سے انصلاح رکھے، باقی رہ گیا اختلاف دلائل کی بنیاد پر، یہ تو دور صحابہ سے چلا آیا ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی اس کتاب کے ذریعے سے امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ فرمایا، اسی لیے امام بخاری کے مستدلات یا تو افعال رسول ہیں یا اقوال رسول ہیں یا اقوال رسول ہیں، اسی سے آپ استدلال فرماتے ہیں، اس سے ہٹ کر کے کسی اور کی طرف نہیں جاتے۔ اور جو منہمک فی الحدیث ہوتا ہے اس کو اسی میں مزہ بھی آتا ہے، جو جس بات میں منہمک ہوتا اس کو اسی میں مزہ آتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا معمول گرامی یہ تھا کہ حضرت سبق پڑھاتے اور خلوت اختیار کر لیتے، سبق پڑھاتے خلوت اختیار کر لیتے، اور ہمارے عزیز طلبہ کا مزاج دوستی یار کے بغیر زندگی نہیں گزرتی، تبصرہ اور مجلسوں کے بغیر زندگی نہیں گزرتی۔ کسی نے عبداللہ ابن مبارک سے سوال فرمایا کہ حضرت ہر وقت آپ خلوت میں رہتے ہیں تو آپ کو وحشت نہیں ہوتی اکیلے اکیلے؟ عبداللہ ابن مبارک جواب دے رہے، کیف اتوحش ومعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وحشت کیسے ہو سکتی، میرے ساتھ تو اللہ کا نبی ہوتا ہے یعنی کلام رسول ہوتا ہے۔ اور کبھی آپ فرماتے کیف اتوحش ومعی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ صحابہ کرام ہوتے میں انہی کے کلام میں مشغول رہتا ہوں، اس لیے وحشت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے سوال فرمایا، حضرت زندگی کی خواہش کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، سند عالی و بیت الخالی، مجھے عالی سند چاہیے اور خالی مکان چاہیے تاکہ میں سند عالی کے ساتھ اپنے خالی مکان میں بیٹھ کر کلام رسول کو پڑھتا پڑھاتا رہوں۔ یہی ہمارے بزرگوں کا حال ہے کہ جس کو انہماک فی الحدیث ہو جاتا ہے وہ اس میں ایسا رچا پچا رہتا ہے کہ وہ دنیا کی طرف پھر توجہ ہی نہیں کرتا۔ ہمارے ابو ذر غازی رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا آدمی جس کو حیت الوادی کہا گیا، حیت الوادی اس کو کہا جاتا ہے جنگل کا وہ سانپ جو تمام سانپوں کا سردار ہوتا ہے، اس کے سر پر ایک کنگھی ہوتی ہے، وہ کنگھی جو ہوتی ہے نا وہ اس کے سردار ہونے کی علامت ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے حیت الوادی، جنگل کے سانپوں کا سردار۔ ابو زرعا کو اصطلاح محدثین میں حیت الوادی کا لقب دیا گیا۔ آپ بہت باروق تھے جب آپ سبق پڑھاتے تھے، حالانکہ ہنسانے کا مزاج تو آپ کا بھی تھا۔ ابو صالح مروزی فرماتے ہیں کہ جب ابو زرعا ہمیں سبق پڑھاتے تھے تو اتنا ہنساتے تھے، اتنا ہنساتے تھے، فرمایا لیکن مسکراہٹ سے زیادہ اجازت نہیں تھی، اگرچہ ہنسانے کی بات ہو لیکن مسکراہٹ سے زیادہ اجازت نہیں تھی۔ فرمایا ایک مرتبہ ہنساتے ہوئے ہمیں یوں کہا کہ ایک صاحب نے حدیث پڑھ دی، یا ابا عمیر ما فعل البعیر، حالانکہ ابا عمیر ہیں اور وہاں نغیر ہیں، تو یا ابا عمیر ما فعل البعیر، فرمایا چھوٹے سے بچے کو اونٹ سے کیا لینا دینا، لیکن وہ کہہ رہا ہے بعیر کا اس نے تذکرہ کر دیا۔ اس طرح کے لطائف سنا کر بہت زیادہ ہنساتے تھے۔ ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب آجودی ہیں گودرا میں، ایک دن مجھے کہنے لگے کہ مولانا صاحب ایک صاحب موتا امام محمد پر آ رہے تھے تو حدیث شریف آتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آتی ہے، کنت رجلا مزاحا، یعنی میں کثیر المزی آدمی تھا، تو ان صاحب نے ترجمہ کر دیا، فرمایا کہ مجھے مزی نامی آدمی نے بیان کیا۔ یعنی یہ تو حال ہے ہمارا کہ مجھے مزا نامی آدمی نے اس حدیث کو بیان کیا، حالانکہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں کثیر المزی آدمی تھا اور میرا یہ مسئلہ تھا کہ میں غسل کیا کرتا تھا، مجھے حضرت سے پوچھنا تھا۔ خیر وہ لمبی سے روایت، تو ایک طرف ابو زرعہ بہت ہنساتے تھے، لیکن رعب اتنا تھا کہ اگر کوئی مسلسل حضرت کو دیکھتا، ابو زرعہ کو سبق میں کوئی مسلسل دیکھتا تو حضرت فرماتے انظروا الی سفلتکم، نیچے دیکھو تمہاری نظر مجھ کو لگ جائے گی۔ اتنے باروق تھے حضرت۔ جب انتقال کا وقت آیا، محمد ابن حاتم، ابو صالح مروزی اور دیگر آپ کے شاگرد ہیں حضرت کے چوطرف بیٹھے ہوئے، لیکن روب کی بنیاد پر ہمت نہیں ہو رہی ہے کلمہ تلقین کرنے کی۔ اہل علم کے طریقے نرالے ہوتے، سارے شاگردوں نے کہا کہ اپنی اپنی سند سے حدیث معاذ پڑھو جو مسلم شریف میں ہے۔ تو محمد ابن حاتم نے اپنی سند سے حدیث پڑھی، حدثنی ابو زرعہ قال حدثنی خالد بن صحاب قال حدثنی فلان حدثنی فلان انہوبہ، اور وہاں پر جا کر رکتے ہیں۔ ابو صالح مروزی نے اپنی سند سے پڑھی، دوسرے شاگرد نے اپنی سند سے پڑھی، لیکن تابعی پر جا کر رک گئے۔ ابو زرعہ راضی نے عالم سکرات میں آنکھیں کھولی اور ایک درجہ اوپر ہو کر سند شروع کی اپنی، حدثنی زحاق بن خالد بن زحاق الى آخره عن ابی الغریب عن عروہ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حدیث پوری ہوئی اور ابو زرعہ کی روح پرواز کر، پوری زندگی حدیث کی خدمت کی۔ اب تعالی شانہ نے موت بھی برسی عطا، بہت مشہور ہے ہدایہ کے حاشیے میں آپ نے پڑھا، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ آخری وقت میں رمی کرنے کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں کہ جس رمی کے پاس دوسری رمی وہ معاشیہ، اور جس رمی کے بعد کوئی رمی نہیں وہ سوار ہو کر کے کریں گے۔ مسئلہ پورا ہوا اور گھر سے رونے کی آواز آئی، پوچھا گیا، فرمایا حضرت کا انتقال ہو، جو جس میں انہماک رکھے گا اللہ اسی پر اس کو موت بھی عطا فرمائے گا۔ تو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس پوری کتاب میں امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ فرمایا، اسی لیے کتاب الادب ہے، کتاب الدعوات ہے، کتاب المرزا ہے، کتاب الطب ہے، اس میں دیکھا جائے تو کوئی اختلافی مسائل ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہمارے حضرت ان کتابوں میں جب پہنچتے ہیں تو بہت غصے ہوتے اور بہت غصے ہوتے اکثر تو غصے ہوتے تو ایک شعر پڑھتے تھے، اب تو چھوڑ دیا، پہلے ایک شعر پڑھتے تھے، کہتے تھے تمہیں غیروں سے کب فرصت، ہم اپنے غم سے کب خالی، چلو بس ہو لیا ملنا، نہ ہم خالی نہ تم خالی، تم غیروں کی محبت میں ڈوبے ہیں اور ہم تمہاری فکروں میں ڈوبے ہوئے۔ اور کبھی فرماتے تھے یقیناً رہبر منزل کہیں سے راستہ بھولا ورنہ قافلہ کا قافلہ گم ہو نہیں سکتا، فرمایا علماء ہی راستہ بھٹک رہے۔ تو بہت کام ہمارے پڑھنے کے زمانے میں، یہ ہمارے اکابر بھی چونکہ حضرت کے شاگرد ہیں، جب حضرت سبق پڑھاتے تھے اب تو سب بولنا چھوڑ دیا، تو کبھی تو فرماتے تھے اس مسئلے میں 20 اقوال ہیں، اب وہ 20 اقوال بولنا شروع کرتے ہیں تو بعض طلبا اسی میں سو بھی جاتے ہیں کہ منصب ہے تو تمہیں ہوئے ہو، پھر ان کے دلائل اور دلائل کے ساتھ ساتھ وجوہات ترجیح پیش کرتے ہوئے چلتے ہیں. اب تو یہ سارے مسائل چھوڑ دیے, ورنہ اس انداز سے وجوہات ترجیح. ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ایک مسئلہ آ گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے, لا تسافر المرأة ثلاثة ایام الا ومعها ذو رحم محرم. فرمایا کہ عورت تین دن کی مسافت کا سفر اگر کرنا ہو تو محرم شرط ہے. فرمایا اس سے احناف نے مسئلہ نکالا کہ سفر شرعی پر محرم شرط, تو مفہوم اس کا یہ نکلا کہ مادون الثلاث پر محرم شرط نہیں ہے, یعنی اگر 48 میل یا اس سے زائد کا سفر ہے تب تو محرم شرط ہے. تو مفہوم ثلاثت ایام سے یہ نکالا کہ مادون الثلاث میں محرم شرط نہیں. فرمایا دوسری طرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن کا سفر ہو تو بھی محرم شرط. فرمایا اب روایت لو, تو چھ روایتیں پیش کی, چھوں کی چھ بخاری میں. ثلاثت ایام ولایا لیا, یومین یومین ولیلتیں, یومن و یوم ولیلتیں. فرمایا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے استدلال فرمایا یومن کی روایت سے کہ ایک دن کا سفر ہو تو بھی جائز نہیں ہے. اب کہنے لگے حضرات حنفیہ نے مادون الثلاث کے جواز پر مفہوم سے استدلال کیا, اور امام شافی نے مادون الثلاث کے عدم جواز پر منطوق سے استدلال کیا, اور منطوق اور مفہوم میں تعارض ہوتا ہے تو منطوق کو ترجیح ہوتی ہے. یہ کہہ کر فرمایا میرے نزدیک امام شافی رحمت اللہ علیہ کی وجہ ترجیح یہاں زیادہ کمی ہے. میں نے ابھی گزشتہ سال سفر میں حضرت کو یہ بات یاد دلائی, کہاں سب بھول گیا, مجھے کچھ یاد نہیں ہے, اب تو مجھے میرا اللہ اور رسول یاد رہا ہے, باقی ساری تقریریں میں بھول گیا, مجھے کچھ یاد نہیں ہے. تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری کتاب میں امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا. بخاری شریف ایک عظیم الشان کتاب, اس کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے حافظ اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الدعوات میں, تو یہ دعوات پر سے مجھے یاد آ گیا کہ ہمارے حضرت جب کتاب الدعوات وغیرہ میں پہنچتے ہیں تو بہت غصے ہوتے ہیں. فرمایا طلبہ کو مزہ آتا ہے کہاں پر, جہاں امام شافعی کے اختلاف, امام ابو حنیفہ کے اختلاف, امام مالک کے اختلاف. فرمایا طالب علم علم اسی کو سمجھ رہا ہے. فرمایا پڑھنے کی باتیں تو یہ ہیں, ادب سیکھو, دعائیں یاد کرو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخرت کی طرف متوجہ فرمایا اس کو یاد کرو. فرمایا یہ ہے پڑھنے کی باتیں, بقدر ضرورت مسلک جان لو, باقی تو اصل اپنی قبر بنانے کی تیاری کرو. تو کتاب دعوات میں حافظ ابن حضر نے ایک واقعہ نقل فرمایا. ابو صالح مروزی فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک بزرگ کو بادشاہ وقت نے کسی مسئلے میں قید کر دیا. قریب تھا کہ پھانسی کا حکم ہو جاتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو صالح مروزی کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا ابو صالح فلا صاحب سجن اور قید خانے میں, ان سے جا کر کہو کہ میری کتاب میں دعائے قرب ہے وہ پڑھو, اللہ اس سے نجات دے گا. ابو صالح فرماتے ہیں حضرت آپ کی کتاب کون سی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد ابن اسماعیل کی بخاری, یہ میری کتاب ہے. ابو صالح فرماتے ہیں کہ میں صبح اٹھا, میں نے کتاب الدعوات کو کھولا اور وہ دعا نکالی باب دعائیں کر جو کتاب الدعوات میں, میں قید خانے گیا اور ان صاحب کو وہ دعا بتائی, انہوں نے تین دن ورد کیا, اللہ جل شانہ نے اس دعا کی برکت سے ان کو باعزت رہائی عطا فرمائی. یہ عظیم الشان دعا, اسی لیے اس دعا کا نام دعائے کرب رکھا ہے کہ انسان اضطراب بے چینی حالات اور پریشانیوں میں اس دعا کو پڑھیں تو اللہ اس کی برکت سے انسان کے مصائب کو آسان کر دیتا. بس یہی ایک فضیلت اس کے لیے تو بہت کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو اپنی کتاب کہا. حضرت نے اپنی یہ کتاب 16 سال میں تصنیف فرمائی اور اپنے 3 اساتذہ یحیی بن معین, احمد ابن حنبل اور علی ابن مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش فرمائی. ان تینوں بزرگوں نے اس پر صحت کا سکہ لگایا سوائے چار روایتوں. چار روایتوں پر یحیی بن معین نے تھوڑا سا کلام فرمایا ہے، لیکن ہمارے اکابر فرماتے ہیں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کہ اس میں بھی امام بخاری حق بجانب ہے. وہ روایت صفحہ 880 پر باب التصاویر میں ایک روایت آتی ہے جس پر یحیی بن معین نے کلام کیا، اور دوسری تین روایتیں ہیں، لیکن اس میں بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ حق بجانب ہے. ان تینوں بزرگوں کا صحت کا سکہ لگانا یہی اس کتاب کے لیے بہت بڑی سند کی چیز ہوگی. کتنے بڑے اکابر ہیں یہ لوگ، کتنے بڑے ہیں، اور جنہوں نے اس کتاب کو صحیح کہا. یحیی بن معین اور امام احمد بن حنبل تھوڑی سی چکمک ہو گئی تھی اس خلق قرآن کے مسئلے. یحیی بن معین رحمت اللہ علیہ نے سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کر لی تھی، اور امام احمد بن حنبل بس شیر ببر کی طرح بیان کرتے جا رہے تھے کہ کلام اللہ کی صفت ہے، مخلوق ہے، جو مسئلہ آپ نے بار بار اس کتاب التوحید میں پڑھ لیا. امام احمد بن حنبل کو اس سلسلے میں جیل لگی، کورے ہوئے، سب کچھ ہوا. امام احمد کو بہت غصہ آیا یحیی بن معین کو، فرمایا اتنا اہم مسئلہ اور سکوت اختیار کیے ہوئے کسی نے یحیی بن معین سے یہ بات پہنچا دی، تو حضرت نے فرمایا تم جانتے ہو میں ناقل بدن والا، میرا بدن کورے کو متحمل نہیں ہے، میں مار برداشت نہیں کر سکتا، میری وہ ہمت نہیں ہے جو احمد کی ہمت ہے، اس لیے میں نے بالقصد سکوت اختیار کیا. حافظ فرماتے ہیں یحیی بن معین اپنی اس بات میں بالکل سچے تھے. یہی وجہ کہ یحیی بن معین رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو اس چارپائی پر حضرت کی ناش کو رکھا گیا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو رکھا گیا، اور بقیہ برکت میں آپ کی تدفین وجود میں آئی. ہمارے یہ اقابر اپنی جگہ پر، لیکن حالات کی بنیاد پر کبھی سکوت اختیار کرنا پڑتا ہے. مقدمہ مسلم میں آپ نے پڑھا امام شعبہ ابن الحجاج رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال فرمایا کہ حضرت ہم قاضی واسط سے روایت لیں، تو حضرت نے جواب لکھا لا تکتبوا عنہ روایت، اس سے روایت مت لو، اور اخیر میں لکھ دیا امام شعبہ جیسا امام کیا لکھ رہا ہے، وہ مسجد کتابی، میرے کاغذ کو پھاڑ کر پھینک دینا ورنہ یہ قاضی ہے مجھے تکلیف پہنچائے گا. ہمارے اکابر کبھی کبھی مصلحت کی بنیاد پر بعض مواقع پر سکوت اختیار کیا جاتا ہے، اس سے ان کا بزدل ہونا لازم نہیں آتا. بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر سکوت اختیار کرنا پڑتا ہے. بہرحال امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم الشان کتاب، آپ نے اس پوری کتاب میں حق کی ترجمانی فرمائی اور باطل کی تردید فرمائی. کوئی اگر یہ کہیں کہ کالا بازن ناسلی باطل میں داخل، بقول میرے حضرت کے فرمایا یہ باطل کی تردید نہیں ہے، یہ تو حق کا حق سے مقابلہ ہے. اور پھر محبت میں یہ فرمایا بخاری حنفیوں کو دانت رہے، اور داتا اپنوں کو جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے بخاری احناف کو اپنے سمجھ رہے، پرائے نہیں سمجھ رہے. یہ اور بات ہے کہ آپ نے اپنی کتاب التاریخ الصغیر میں یہ لکھ دیا، کتاب النون باب النون کی تحت نعمان بن ثابت ملقب بابی حنیفہ رجل فقیہ لیس رجل الحدیث، یہ امام بخاری نے اپنے ہاتھوں سے اپنی کتاب میں لکھا ہے. لیکن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پھر اس پر بہت بگڑے، اور شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہم معدب طریق پر امام بخاری سے فرماتے ہیں کہ ان کے شاگردوں کی ثلاثیات سے تو آپ کو تفوق ملا، تو شاگردوں کے پاس روایت ہو اور استاذ کے پاس روایت نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا. اس سے ثابت فرمایا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ ایک محدث کبیر تھی، اور بغیر حدیث کے استنباط مسائل ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے آپ بھی احادیث ذخیرہ احادیث کے بڑے ذخیرے کے مالک تھے. یہ سب اپنے بزرگوں کی باتیں ہیں،
بہرحال پوری کتاب میں آپ نے حق کی ترجمانی فرمائی، کتاب الایمان میں جو مختلف ابواب آپ نے قائم فرمائے اس میں آپ نے مرجئیہ کی تردید کی، اور جو اعمال کو قلعدم قرار دیتی اور اہل سنت والجماعت کی تائید کی. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے فرمایا اہل سنت والجماعت کا معنی کیا؟ انگلینڈ میں کسی نے سوال کیا، حضرت نے جواب دیا، فرمایا السنت اے الطریقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والجماعت تو جماعت کا معنی وہ نفوس قدسیہ ہے جو طریقہ نبوی پر چل رہے ہیں. فرمایا اسی کو یوں کہا گیا ما انا علیہ واصحابی، اہل سنت والجماعت کو ما انا علیہ واصحابی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کر دیا، اسی کا ترجمہ ہمارے بزرگوں نے اہل سنت والجماعت سے کیا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والجماعت النفوس القدسیہ الصحابہ والتابعین وتبع التابعین وغیرہم الى آخره. پھر جب اعمال پر بہت زور دیا کتاب الایمان میں تو ایک سوال پیدا ہو گیا کہ کہیں بخاری اعمال کو جزء ایمان تو نہیں مان رہے معتزلہ کی طرح؟ تو ظلم دون ظلم، کفر دون کفر، ان دو تین ابواب کے ذریعے سے آپ نے اس شبے کو بھی رفع کر دیا اور معتزلہ کی ترتیب. کتاب تفسیر فضائل القرآن میں پہنچے تو ایک بات قائم فرمایا لیس القرآن الا ما بین الدفتین، اس سے راضیوں کی ترتیب کی، جو اس موجودہ قرآن کے علاوہ ایک دوسرے قرآن کے قائل. فرمایا لیس القرآن الا ما بین الدفتین، قرآن وہی ہے جو ان دو کتوں کے درمیان، اور کوئی قرآن نہیں، ورنہ تو قطمان علم لازم آئے گا اور نبی کی شان اس سے بڑا بڑا. کتاب القضاء میں پہنچے تو باب الاستخلاف قائم فرمایا، اور اس بات کی تحت حضرت نے رافضیوں کے جو 12 خلیفہ ہیں ان کی تردید فرمائی اور خلفاء حق کو ثابت فرمایا. کتاب الاعتصام بالکتاب، اس سے پہلے کتاب استصابت المعاندین والمرتدین میں جب پہنچے تو حضرت نے اس کتاب کے اندر مرتدین کا دندہ شکن جواب، ان کا رد، کن باتوں پر انسان مرتد ہو سکتا ہے، اسی میں مسئلہ چھیڑ دیا ہے. باب من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے نبی علیہ السلام کو علیہ باللہ گالی دے وہ مرتد ہوگا یا نہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے، معاہدہ ہوگا تو ٹوٹے گا یا نہیں. علامہ شامی نے اس پر بہت طویل رسالہ لکھا ہے اس مسئلے پر. اس کے بعد کتاب الاعتصام بالکتاب والسنت کے اندر جب پہنچے تو حضرت نے صاف صاف یہ بات بیان فرما دی کہ اصل تو قرآن اور حدیث ہے، اسی کو اپنا اسوہ اور طریقہ بنایا جائے گا، اسی سے استنباط ہوگا، اور ان تمام لوگوں کی تردید کر دی جو لوگ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر اپنی ایک رائے اس کے ذریعے سے شریعت بنانا چاہتے ہیں. اور پھر اس کتاب کے اندر احتسام بالکتاب کو بھی ثابت فرمایا، احتسام بالحدیث کو بھی ثابت فرمایا، اجماع کو بھی ثابت فرمایا، بخاری قیاس کے قائل ہے یا نہیں یہ مستقل مسئلہ ہے، علماء کی دونوں ہی رائے ہے، بعض کہتے ہیں قائل ہے بعض کہتے ہیں قائل نہیں ہے. اس کے بعد سب سے اخیر میں یہ کتاب التوحید قائم فرمایا، بہت کچھ باتیں ان ساری کتابوں کے اندر، لیکن چونکہ ہم نے اپنے اقابر کو سننا ہے اس لیے میں مختصر کرتے ہوئے اخیر میں کتاب التوحید کو ذکر فرمایا. کتاب الاعتصام کے اندر ایک باب لائے ہیں، کتاب الاعتصام کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک باب لائے ہیں، عجیب طرح پر سارے شعرا اس پر پریشان ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس باب سے کیا کہنا چاہتے ہیں. باب ما ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحث علی اتفاق اہل العلم وما اجمع علیہ حرمان المکۃ والمدینہ وما کان بها من مشاہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمہاجرین والانصار ومصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمنبر والقبر. یہ ایک مستقل باب ہے جو صفحہ 179 پر ہے. آیا امام بخاری سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کتاب الاعتصام الکتاب والسنہ کا باب ہے، اسے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بعض نے کہا کہ بخاری مدینہ شریف کی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اس فرماتے ہیں میں نے اس بات کو کسی بات کی طرف اشارے کے لیے اس کو میں نے کہا ہے. حافظ فرماتے ہیں کہ فضیلت مدینہ تو کتاب الحج میں گزر چکی ہے، یہاں مدینہ کی فضیلت کی کیا ضرورت ہے؟ بعضوں نے کہا کہ اجماع سقوطی بیان کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک مستقلن مسئلہ ہے ہمارے اقادر اور خصوصاً حضرت مفتی صاحب دار برکات، اجماع سقوطی صحابہ کا تو حجت ہے، امت کا اجماع سقوطی حجت نہیں ہے، اس لیے کہ چن علماء کسی مسئلے پر اتفاق کرے اور دوسرے خاموش رہیں تو خاموشی یہ اجماع کی دلیل نہیں ہوگی، اس لیے کہ بقول استاذی و محترمی حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو خاموش اس لیے رہا ہو کہ اسے مسئلے ہی کا پتہ نہ، یا یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا ہدیہ بن ہو جائے اس لیے وہ تو خاموش رہا، یا اس لیے بھی وہ خاموش رہا ہو کہ اس کا چندہ بن ہو جائے اس لیے وہ خاموش رہا، یا ہمارے حضرت مفتی صاحب ہی کے جواب ہے، فرمایا وہ اس لیے خاموش رہا، اس لیے امت کا اجماع سقوطی حجت نہیں ہے، لیکن بخاری اجماع سقوطی کو تو دوسری جگہ بیان کر دیا، بعضوں نے کہا کہ اجماع اہل مدینہ کو بیان کر دیا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صرف اجماع اہل مدینہ کو معتبر مانتے ہیں، اس کے علاوہ کے اجماع کو معتبر نہیں مانتے، لیکن یہ مسئلہ بھی بخاری اس کے بعد لا رہے ہیں، جس سال ہم پڑھنے کے لیے گئے ہمارے حضرت نے اسی سال تقریر فرمائی، اور اس سال دو مہینے حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ دامت برکاتوں کے وہاں گزار کر پھر حج کے لیے تشریف لے گئے تھے 87 میں، اور پھر حج کے بعد تشریف لائے، اس باب پر جب پہنچے تو فرمایا 20 سال سے 25 سال سے اس باب پر ایک بات اس بندے کے ذہن میں آ رہی تھی، لیکن میں اس لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ کہیں غلط نہ ہو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب سے اہل مدینہ کو علماء اہل عراق پر فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں، علماء مدینہ کو فضیلت حاصل ہے، تفوق حاصل ہے اہل عراق، یہ اختلاف چلا تھا اس دور میں، سب سے پہلے امام محمد ابن حسن شیبانی نے کتاب لکھی، اور وہ کتاب ہے کتاب الحجہ علی اہل المدینہ، اہل مدینہ کے خلاف دلائل علماء عراق کی فضیلت، یہ پہلی کتاب امام محمد ابن حسن شیبانی، جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو آپ نے امام محمد ابن حسن شیبانی علیہ الرحمۃ کے باوجود استاد ہونے کی اس مسئلے میں تردید کی اور کتاب لکھی، کتاب فضائل اہل المدینہ والرد علی محمد ابن حسن شیبانی، یہ دونوں کتاب میں نے مدینہ شریف مسجد نبوی کے کتب خانے میں دیکھی، دونوں وہاں موجود ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بیسیوں سال سے آ رہی، لیکن میں اس لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ ممکن ہے غلط ہو، لیکن فرمایا اس سال زید الدین زکریا انصاری کی شرح چھپ گئے، یعنی اس سال، فرمایا میں نے اس کتاب کو دیکھا تو الحمدللہ میرے قول کی تائید ہو، معلوم ہوتا ہے آپ کا یہ جواب موفق من اللہ، جو اللہ کی طرف سے آپ کے قدم پر برسوں پہلے ڈالا گیا تھا، حضرت فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بعد میں آئے تو امام نے بھی امام بخاری رضی اللہ تعالی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تائید کی اور امام محمد ابن حسن شیبانی کی تردید کی، اور یہ بات اسی بنیاد پر حضرت نے یہاں تحریر فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ بھلا مزار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حالات مہاجرین، حالات انصار، مشاہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل عراق کو کیا پتا، وہ تو مدینے والوں کو پتا ہوتا ہے، تو جب مدینے والوں کو پتا ہوتا ہے تو مدینے والے کو تفوق حاصل ہوگا عراق والوں کے اوپر، فرمایا 250 صفحے کی روایت لائے اور اخیر میں آخری روایت پر بخاری صاحب صاف بول کر چلے گئے، اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا آخری روایت کے اندر حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر قال وقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرنن لأہل نجد، میقات مقرر فرمائے اہل قرن کے لیے نجد، جوفا والوں کے لیے اہل شام کے لیے جوفا، اور اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں سمیت ھذا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے یہ سنا ہے، آگے فرماتے عبداللہ ابن عمر وبلغنی، اور مجھے نبی سے یہ بھی بات پہنچی، اہل یمن یلندن، یعنی یمن والوں کا میقات یلندن ہے، تو ہمارا بھی میقات بنتا ہے، اس لیے کہ ہمارے فلائٹ بھی یمن ہی سے ہو کر گزرتے ہیں. آگے فرماتے ہیں وہ دکیر علی رات، فرمایا نبی سے اس روایت میں عراق کا بھی تذکرہ کیا گیا. ولم تکن عراق یومئذ، اور اس وقت میں عراق میں ایمان بھی نہیں تھا. بخاری نے اخیر میں آ کر ایک سے ترتیب فرمائی امام محمد ابن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ کی، بقول میرے حضرت کے انجیکشن بھی دیا اور دکھاوا بھی نہ ہوا. فرمایا انجیکشن بھی لگا دیا اور درد بھی نہ ہوا. تو آپ نے اپنی پوری کتاب میں حق کی ایسی ترجمانی کی اور اس طرح پر مسائل کو بیان فرمایا. کتاب التوحید میں جب آپ پہنچے تو آپ کے سامنے فرقہ مرجیہ، فرقہ قدریہ وغیرہ، فرقہ سالہ جو صفات خداوندی کا انکار کرتے ہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفات خداوندی کا اس بات ثابت فرمایا، اور صفات خداوندی کو ثابت کرتے ہوئے سب سے پہلی جو بات قائم فرمایا صفت کو ثابت کرنے کے لیے، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. مرجیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ تو متعدد خدا کو ماننا ہوتا ہے، رحمان، رحیم، خالق، تو کتنے خدا ہو جائیں، یہ تو شرک ہو جاتا ہے. ہمارے حافظ صاحب فرماتے ہیں تعدد اسماء سے تعدد ذوات نہیں ہوتا. ایک آدمی کا نام سخی بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں، لیکن ذات تو واحد ہے. تعدد اسماء سے تعدد ذوات نہیں ہوتا، ذات تو واحد ہے. اللہ کہہ رہا ہے مجھے رحمان کہہ کر پکارو یا مجھے اللہ کہہ کر پکارو، فللہ اسماء الحسنى، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں. پھر صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ جو آپ شرح قائد سے پڑھتے چلے آئے، اور یہاں بھی شروع میں ان تمام صفات کو پڑھ لیا کہ صفات کی دو قسمیں، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ. ثبوتیہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کے لیے تمام خوبیوں کو ثابت کرنا، اور صفات سلبیہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کو تمام نقائص سے پاک قرار دینا. یہ ہے صفات سلبیہ. آپ ان صفات پر گفتگو کرتے کرتے جس مسئلے میں آپ کا ابتلاء، امتحان، حالات، پریشانیاں اور بہت نازک دور سے حضرت کا گزر ہوا، وہ صفت کلام ہے جس میں حنابلہ نے غلو کرتے ہوئے موجودہ قرآن، موجودہ کتاب، ان تمام کو بھی قدیم کہہ دیا تھا. حضرت کی تردید اس مسئلے میں معتزلہ کی نہیں ہے، حضرت کی تردید غالی حنابلہ کی. میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اقابر کبھی کبھی اپنے ہی علماء کے، علماء حق کی تردید کرتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر تردید نہ کی جائے تو امت میں ایک مسئلہ بن جائے گا، تو کبھی ضرورت پڑتی ہے تردید کرنے کی. امام بخاری نے خود غالی حنابلہ کی تردید فرمائی اور اس کے لیے بہت سارے اقوال قائم فرمائے. جب آپ سے سوال ہوا نیشاپور کے اندر تو آپ نے بہت ہی اجمالی جواب دیا، القرآن کلام اللہ تعالیٰ غیر مخلوق وہ افعال العباد مخلوقت، بس اتنا جواب دے دیا. بندے کے افعال سب مخلوق ہیں، میرا بولنا، میرا لکھنا، میرا پڑھنا، یہ سب میں مخلوق تو یہ بھی سب مخلوق، یہ قدیم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر قدیم ہونے کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا. لیکن غالی حنابلہ نے امام احمد ابن حنبل کے قول میں بہت بڑا چڑھا کر بیان فرمایا، چونکہ حضرت کا بڑا ابتلا، نیشاپور میں چین سے رہنے نہیں دیا. بقول حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ جب نیشاپور تشریف لے گئے تو وہ پرتپاک استقبال ہوا کہ 10,000 سے زائد کا مجمع تھا، اور جب حضرت وہاں سے روانہ ہوئے تو صرف 3 آدمی آپ کو روانہ کرنے والے تھے، ایک امام مسلم تھے اور 2 اور صاحب تھے، بس صرف 3 آدمی روانہ کرنے والے تھے. بخارا پہنچے تو قاضی بخارا نے آپ کو چین سے رہنے دیا. پھر نیشاپور سے دعوت ملی، حضرت چلے ہیں، راستے میں اطلاع ملی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اللہ کے بندے پر کیسے حالات گزرے، کیسی پریشانیوں میں ان کا دور گزرا ہوگا. پھر جب نیشاپور روانہ ہوئے تو راستے میں اطلاع ملی کہ حضرت نیشاپور نہ آئے، آپ کے لیے حالات بالکل اچھے ہیں. ان کی اس رمضان چاند ہو گیا تھا عید کا، حضرت کو جب اطلاع ملی تو دل ٹوٹ گیا، آپ نے مغرب کے بعد دعا فرمائی، اللہم ضاقت علی الارض بما رحبت، کہ اللہ زمین کی کشادگی کے باوجود میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، اب میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں. مغرب بعد دعا ہو رہی ہے اور اس ولی کامل کی دعا قبول ہو کر عشاء کے بعد انتقال ہو گیا، اور مقام خرتم پر صبح میں عید کے دن آپ کی تدفین وجود میں آئی. بقول میرے حضرت کی فرمایا، میرے حضرت فرماتے تھے یعنی حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ، فرمایا عید کا چاند طلوع ہوا اور حدیث کا چمکتا چاند غروب ہو گیا. سال بھر خوشبو آتی رہی آپ کی قبر سے، آج بھی صاحب کشف آپ کی قبر پر جاتے ہیں فرماتے ہیں آج بھی خوشبو آتی ہے، کیوں نہ ہو. بقول بڑے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ، گناہوں کا اثر بھی مٹی میں منتقل ہوتا ہے اور نیکیوں کا اثر بھی مٹی میں منتقل ہوتا ہے. نیکیاں ہوگی تو ہماری زمین معطر بنے گی، اور برائیاں ہوگی تو ہماری زمین یہ بدبودار بنے گی. ہم اپنی زمین کو اگر معطر کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو ٹھیک کریں. ساری زندگی حضرت کی اسی طرح حالات میں گزری، تو آپ نے اس مسئلے پر بہت افواہ قائم کرنا، بہت سارے افواہ. سبقت کلمت عبادنا المرسلین سے جو حضرت نے افواہ قائم کرنا شروع کیا ہے تو آخر تک اسی پر بولتے چلے گئے. اس آخری بات سے متعلق بھی بات شورا کی رائے تو یہی ہے، امام بخاری یہی بتانا چاہتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن وزن ہوگا، تو وزن کس کا ہوگا؟ تمہارے عمل کا، تمہارے بولنے کا. تو تمہارا بولنا یہ تمہارا فعل ہے، وزن اسی کا ہو سکتا ہے، اللہ کے کلام کا تو وزن ہو ہی نہیں سکتا. اس سے ثابت فرمایا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہ بندے کا کلام ہٹ نہیں سکتا. بات شروع فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتاب کتاب الالہیات کی کمی سے، جیسے شرح قاری حاشیے میں لکھا کتاب الالہیات کی کمی سے، اور کتاب الالہیات میں جیسے صفات خداوندی اور جنت اور جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں، اسی طرح میزان کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، المیزان حق کو. تو امام بخاری بھی گویا کہ یہ کتاب الالہیات کی کمی سے ہے، اور حضرت نے اس میں میزان کا مسئلہ بھی ذکر فرما دیا. فرماتے ونزع الموازین القسط یوم القیامہ، ہم ترازو قائم کریں گے انصاف کے لیے قیامت کے دن. موازین میزان کی جمع ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک ترازو ہوگی یا متعدد؟ بعضوں نے کہا کہ متعدد ہوگی، اس اور پھر وہ اشخاص کے اعتبار سے متعدد ہوگی یا اعمال کے اعتبار سے متعدد ہوگی، اور ابن کثیر وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ ایک ہی ترازو ہوگی لیکن بہت بڑی ہوگی، اس لیے اس کو جمع سے تعبیر کیا. کبھی کبھی واحد بڑے ہوتے ہیں تو جمع سے تعبیر کیا جاتا ہے. اللہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے انا نحن نزلنا، اپنے آپ کو جمع سے تعبیر فرمایا، حالانکہ اللہ کی ذات تو واحد ہے. تو بہت بڑی ہو، کتنی بڑی ہوگی؟ ابن شاہین نے عبداللہ ابن عباس کی روایت نقل فرمائی، کفت المیزان کا اتباع کی دنیا کل، اتنی بڑی ترازو ہوگی کہ پورا آسمان اور زمین پوری دنیا اس میں سما جائے، اتنی بڑی ترازو ہوگی. اللہ اس ترازو کو قائم فرمائیں گے. بڑی ہونے کے حیثیت سے جمع سے تعبیر کیا گیا، یہ بھی اشکال ہوا ہے. القسط انصاف کے لیے تو مطابقت نہیں ہے، موازین اور قسط کے درمیان اس کا جواب یہ دیا گیا کہ قسط مصدر ہے، والمصدر لا یسنی ولا یجمع، مصدر کا تثنیہ اور جمع نہیں آتا ہے. لیوم القیامہ میں تین قول ہے، فی یوم القیامہ راجے تو یہی ہے کہ لام فی کے معنی یا وقت کو محذوف نکالا جائے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن، بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے اور بنی آدم کے قول کو بھی تولا جائے گا. اعمال اور قول دو لفظ لائے، اس لیے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میزان وزن قول کی تو روایت ہے لیکن وزن اعمال کی روایت نہیں. یہ جو روایت آپ ابھی پڑھو گے ثقیلتان فی المیزان، یہ وزن قول کی روایت ہے, وزن اعمال کی نہیں. تو آپ نے یہ فرمایا کہ قول بھی تو عمل ہے, اور جب قول کا وزن ہونا ثابت ہو گیا تو تمام اعمال کا وزن ہونا ثابت ہو گیا. اب صفت وزن کیا ہوگا؟ اس میں علماء کے تین قول ہیں. المختصر ایک رائے تو یہ ہے کہ دفاتر اعمال کو تولا جائے, خود دفتر کو رکھ دیا جائے گا, اور اس کے لیے سب سے قوی مستدل ترمذی شریف کی حدیث بتاتا ہے ان اللہ تبارک و تعالیٰ سے خلص رجل من امتی, اپنی امت میں سے, اس امت میں سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بلائے گا, اس کے 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے جس آتا صحیح نسل اللہ, اور ایک دفتر طاہر نظر. اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے کہ یہ ساری باتیں صحیح ہیں؟ وہ کہے گا نا. اللہ پوچھیں گے کہ کیا میرے فرشتوں نے ظلم تو نہیں کیا؟ قطبتی المحافظون, فرمایا لا یا ربی. اللہ کہے گا آپ اللہ کا عزم, تجھے کچھ کہنا ہے؟ وہ کہے گا لا یا ربی, مجھے کچھ نہیں کیا. دل میں سوچتا ہوگا گناہوں کا پلڑا بھاری ہے, جہنم کا فیصلہ ہوگا. فتو پردل بتا ایک چٹھی نکالے گی اللہ, کہے کہ جا اس کو نیکی کے بدلے میں رکھ دو. وہ دل میں یہ کہے گا ماں حاضرین پتا کا بہار لائے سے دلنا, اس پرچی کو کیا وزن ہو سکتا ہے اتنے سارے سفارے کے مقابلے؟ علیم و مداد صدور کہیں گے تو رکھ تو صحیح, وہ رکھے گا تو نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا. نبی علیہ السلام کو سلام فرماتے ہیں ماسکل من بسم اللہ تعالی, اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی ہو ہی نہیں سکتی. اب یہ کلمہ اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کون سا کلمہ ہوگا؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کلمہ ہے جو انسان نے اپنی زندگی میں کبھی اخلاص سے پڑھا ہوگا. اسی لیے ہمارے اقابی فرماتے ہیں کثرت سے ذکر کرتے رہو, کوئی اخلاص والا کلمہ اللہ قبول فرما لے اور اسی پر خدا ہمارا بیرا پار. اسی لیے تو ہمارے اقابر انسلاب کے بعد ہمیں ذکر دیتے ہیں تاکہ اس ذکر کی بنیاد پر اللہ قیامت کے دن ہمیں نجات عطا فرمائے. باسوں نے کہا کہ یہ وہ کلمہ ہوگا جو انسان کو موت کے موقع پر اس کی زبان سے نکلا ہے, اور اس کلمے کے اندر ذرہ برابر ریاکاری نہیں ہوتی, سراسر اخلاص ہی ہوتا ہے. تو یہ وہ کلمہ ہوگا, بہرحال اس کلمے کی بنیاد پر اس کی نجات ہوگی. اس حدیث شریف سے ثابت ہے کہ اس کے دفاتر رکھے گئے, معلوم ہوتا ہے دفاتر کا وزن ہوگا. دوسرا قول یہ ہے کہ خود صاحب عمل کو رکھا جائے گا, یعنی انسان ہی کو رکھ دیا جائے گا. لیکن اس قول کے قائم کون ہے پتا؟ ہاں, ان کے دلائل میں دو قول, دو روایتیں اور دو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں. ایک تو بخاری شریف میں کتاب تفسیر میں آپ نے روایت پر کہ ایک آدمی قیامت کے دن لایا جائے گا لیکن اللہ کے نزدیک جناح بعوضہ مچھر کے پل کے برابر بھی وزن نہیں, معلوم ہوتا اسی کو رکھ دیا گیا. ایک روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ درخت پر چڑھے تھے, پتلی پتلی پنگلیاں تھیں, تہبند کھل گئے, صحابہ پنگلیوں کو دیکھ کر ہنسنے لگے تو نبی نے فرمایا کہ لڑیل عبد اللہ اسقل فی المیزان من احد, قیامت کے دن عبداللہ کی پنگلیاں ترازو کے اندر احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود انسان رکھا جائے گا. مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک دلیل اور ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زنو قبل ان تزن وحاسب قبل ان تحاسب, لیکن ان سب کی تعویلات کی گئی. اور ایک بڑا اشکال اس پر یہ کیا گیا کہ ایک طرف آدمی رکھا گیا تو دوسری طرف کیا رکھیں گے؟ وزن کے لیے تو تقابل ضروری ہے, اسی لیے اس قول کے قائل کا پتا نہیں. بہرحال یہ قول تو ہو گیا محبت, رہ گئے تو ہی قول, ایک تو پہلا, اور ایک تیسرا قول یہ ہے کہ خود اعمال تولے جائیں گے. امام احمد ابن حنبل, امام بخاری, ابو زید مالکی وغیرہ قابل کی یہی رائے تھی. اسی لیے تو امام بخاری دلیل دے رہے ہیں ثقیلتان فی المیزان، خود اس قول کو تولا جائے، اعمال کو تولے جائیں، اور اسی لیے فرمایا وان اعمال بنی آدم وقولہ یوزر. اب وہ اس کال تو رفع ہی ہو گیا کہ اعمال استبیل اعراض ہیں، اور استبیل اعراض کا وزن کیسے ہوگا؟ مخلوق جب گرمی استبیل اعراض ہے اس کو تھرمامیٹر کے ذریعے سے وزن کر لیتی ہے، ماپ لیتی ہے، سردی کو ماپ لیتی ہے، تو خالق اگر اعمال کا وزن کر لے تو کیا اشکال؟ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعمال کو جسم دیا جائے گا اور پھر اجساد کا وزن ہوگا، لیکن وہ اجساد حقیقت میں اعمال ہی ہوں گے. وان اعمال بنی آدم وقولہ، اعمال جمانا ہے، قول واحد رائے. حافظ صاحب فرماتے ہیں مصدر قول واحد ہے، یعنی زبان واحد، اس لیے قول واحد، اور اعمال کے مصادر بہت ہیں، ہاتھ پاؤں وغیرہ، اس لیے اس کو جمانا ہے. وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومی، یا تھوڑی سی لوگ بھی تحقیق فرما رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، القسط کا لفظ آیا، فرمایا قسطاس رومی زبان میں عدل کے معنی میں ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ قرآن کریم میں غیر عربی الفاظ موجود ہیں. یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے کہ قرآن کریم میں غیر عربی الفاظ ہے یا نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ تو فرماتے ہیں قرآن کریم میں کوئی لفظ غیر عربی نہیں. امام بخاری نے تو کیسے ثابت فرمایا؟ فضائل القرآن میں باب لائے، باب قول اللہ تعالی لسان عربی بلسان عربی مبین، اسے یہی بات ثابت فرمائی. لیکن دیگر اقابر فرماتے ہیں کہ قرآن میں غیر عربی الفاظ ثابت ہے، جیسے ابراہیم ہیں، اسماعیل ہیں، یہ سب تو غیر عربی ہی ہیں. یہ کہاں، اسی سے تو ہم ہدایت النحو میں اجماع کا مسئلہ ثابت فرماتے ہیں. تو پھر یہ کیسے ثابت ہوگا اگر اس کو غیر عربی نہ مانا جائے تو؟ کتنے ہیں غیر عربی الفاظ؟ تاج الدین سبکی فرماتے ہیں کہ 27. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر 24 کا اضافہ فرمایا، اور بعد میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر 60 کا اضافہ فرمایا. کل 111 الفاظ قرآن کریم میں غیر عربی ہیں، لیکن بقول میرے حضرت کے یہ اختلاف لفظی ہیں، یہ اختلاف ہے ہی نہیں. فرمایا جنہوں نے غیر عربی کہا وہ اصلیت کے اعتبار سے، اور جنہوں نے عربی کہا وہ عربیت میں منتقل ہو جانے کے اعتبار سے، تو قبل انتقال عربیت وہ غیر عربی ہیں، اور بعد انتقال عربیت یہ عربی ہو گیا. ہم کہتے ہیں ٹیلی فون اور عرب بولتے ہیں ٹیلیویژن، تو ہماری زبان میں تو ہم نے اس کو غیر عربی کہا، لیکن اب ان کی زبان میں استعمال ہونے لگا تو وہ عربی بن گیا. اس لیے فرمایا یہ اختلاف لفظی ہے، یہ حقیقت میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، قسط مقصد کا مصدر ہے. سوال یہ ہے کہ مقصد کا مصدر تو اقساط ہے، باب افعال سے ہے، یہ تو یہ قسط کیسے؟ فرمایا بحذف الزوائد، یا پھر مادہ بتانا مقصود ہے کہ اقساط کا مادہ قاف سین تا ہے. وَهُوَ الْعَادِلُ، باب افعال میں استعمال ہوگا تو عدل کا معنی ہوگا. وَأَمَّا الْقَاسِطُ، مجرد میں استعمال ہوگا تو ظلم کا معنی ہوگا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَقَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، گویا کہ مجرد میں اس کا معنی ہوا ظلم کا، اور مزید بھی میں اس کا معنی ہو گیا عدل کا. اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ خود مجرد میں بھی یہ جو معنی ہے، یعنی ظلم میں بھی استعمال ہوا ہے اور عدل میں بھی استعمال ہوا ہے. وبه قال حدثنا احمد بن اشقر قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمار بن القعقاع عن ابي سرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو کلمے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب، رحمان کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے پھلتے ہیں، ترازو میں وزنی. کرمانی فرماتے ہیں یہ خفیفتان ادائیگی کے اعتبار سے، یعنی ادائیگی میں بہت ہلکے پھلتے ہیں، اور ثقیلتا نے پھر میزان یہ اس کے وزن کے اعتبار سے اللہ کے حبیب نے ایک دم سے نہیں کہا ذرا شوق دلا رہا کلیمتان حبیبتان الی الرحمان تو شوق ہوا وہ کیا کر گئے فرمایا خفیفتان علی اللسان اور شوق ہوا وہ کیا کر آپ کہو گے ہمیں تو کوئی شوق نہیں ہمارے سامنے تو آ چکے ہیں اس لیے صحابہ کے سامنے نہیں آئے تھے تو شوق پہ شوق بڑھتا جا رہا جب بہت شوق بڑھا تو حضرت نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ کتاب دعوات میں آپ نے پڑھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال فی الیوم مئۃ مرۃ سبحان اللہ وبحمدہ حطت عنہ خطایا وان کانت مثل زبد البحر جو دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے گا اللہ اس کے سارے صغائر کو معاف کر دے گا چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں یہ اس کلمے کی فضیلت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت پر اختتام فرمایا یہاں دو چار باتیں اخیراً اجمال پہلی بات تو یہ ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ میں امام نے پوری کتاب التوحید کو بیان کر دیا سبحان کا معنی ہوتا ہے تمام عیوب سے پاک صفات یہ صفت سلبیہ اور وبحمدہ کا معنی تمام کمالات کا مالک اور یہ صفات یہ صفت ثبوتیہ اور پوری کتاب التوحید اسی سے بھری ہے تو آپ نے دو لفظ کے اندر پوری کتاب التوحید کو ذکر کر دیا صفت ثبوتیہ اور صفت سلبیہ اور پھر اس کی تکرار کر دی سبحان اللہ العظیم تمام عیوب سے پاک اور تمام کمالات کا مالک وہی خدا ہو سکتا ہے تمام تعریف کا مالک وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو گھی چرا لے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو کسی کی بیوی کا ہاتھ پکڑ لے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو کسی پر ظلم کرے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جس کے سامنے سے مکی حلوہ اٹھا لے تو اس کو بچانے کی قوت نہ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے خدا اس کو کہتے ہیں مالک رب اس کو کہتے ہیں جو تمام عیوب سے پاک اور تمام کمالات کا مالک دنیا میں جتنی تعریفیں ہو رہی ہیں ان سب کے پیچھے اللہ ہی کی تعریف ہے آپ کے کمالات کی تعریف ہو گئی کمالات دیے کس نے اللہ ہی نے تو دیے نبی کی تعریف آپ کرو گے نبی میں وصف رکھا کس نے اللہ ہی نے تو رکھا نبی کے پیچھے اللہ تمہارے پیچھے اللہ آسمان کے پیچھے اللہ زمین کے پیچھے اللہ ساری کائنات کے پیچھے تعریف تو اللہ ہی کی ہو رہی ہے تو جہاں ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہو رہی ہے وہ ہی وحدانیت اور خدائیت دلائی اس کے علاوہ کوئی سستی کے رائے اور پالنہار بننے کے لائق نہیں ہو سکتا امام بخاری رحمت اللہ علیہ بقول میرے حضرت کے اختتام کتاب پر تمہیں توحید کا سبق عظیم دے کر جا رہے ہیں کہ زندگی میں توحید کو اختیار کرنا مقبل و مابعد میں ربط یعنی شروع کتاب اور اختتام کتاب میں ربط مختلف روابط ذکر فرمائے ہیں کتاب کے اعتبار سے باب کے اعتبار سے سند کے اعتبار سے کلام کے حدیث کے اعتبار سے فرمایا پہلی کتاب کتاب الایمان ہے کتاب وہی پہلی کتاب نہیں وہ تو مقدمہ ہے وہ تو اس لیے پہلے لے آئے ہیں کہ بعد میں جتنی باتوں کو ثابت کرنا ہے نا اس کے لیے پہلے یہ تو ثابت کرو کہ وہ کہنے والا اللہ کا رسول ہے اور رسول بنتا ہے وہی سے تو پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت کرنا اب اس رسول نے جو کہا تو اس پر ایمان لانا ہے ایمان تو لے آئے لیکن جہالت ہے تو عمل کیسے کرے کتاب العلم لے آئے اور پھر اس کے بعد نبی کے فرمودات کو بیان کرنا شروع کیا طہارت نماز زکات حج روزہ جب حقوق اللہ پورے ہوئے تو فرمایا میرے بندے تو مجھ سے بہت منسلک ہو چکا تو اب میرے مخلوق کی بھی تو رعایت کر اس لیے معاملات شروع فرمایا اور معاملات کے بعد بدو الخلق لیا اور ان پوری دنیا کی تاریخ اور تاریخ کا اختتام ہوا تاریخ میں بھی بڑا ربط ہے پوری دنیا کی تاریخ اور پھر تاریخ کے اندر آسمان زمین ستارے انسان جنات سب کو بیان کرتے کرتے پھر انسانوں کی تاریخ بیان کرنا شروع کی. اب انسانوں کی تاریخ میں اتنے سارے انسان کی تاریخ لکھتے تو بخاری کی کتاب 500 جلدوں میں ہو جاتی. تو بڑے لوگوں کی تاریخ بیان فرمائی کتاب الانبیاء. پھر انبیاء کے حالات بیان کرتے کرتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. پھر امام الانبیاء کی زندگی کا ایک سنہرا باب صحابہ مناقب صحابہ لکھا. پھر نبی کی زندگی کا ایک سنہرا باب مغازی غزوات اس کو لے آیا اور وفات رسول پر جا کر بدر خلقتا اختتام کرا. اور مغازی غزوات ہیں اور غزوات ہوتے ہی ہیں اللہ کے کلام کو بلند کرنے کے لیے کتاب التفسیر لے آیا. اور قرآن تو اتارا لیکن عامل نہ ہو تو قرآن سے کیا فائدہ. اور عامل پیدا ہوتے ہیں نکاح سے. تو تفسیر کے بعد کتاب النکاح لیا اور پھر اس کی مناسبت سے کتاب العظیما اور بہت ساری کتابیں بیان کرتے کرتے اخیر میں کتاب التوحید. تو کتاب الایمان سے کتاب کی ابتدا اور ایمان کے اہم مسائل توحید پر کتاب کا اختتام کروا. یہ تو کتاب کا کتاب سے ربط ہوا. باب کا باب سے ربط. پہلا باب ہے جو آپ نے پڑھا. پہلا باب وحی کا ہے اور بنت الموازین القسط یہ وزن کا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں عمل وحی سے ثابت ہوگا تو ہی وزن ہو سکتا ہے اور اگر وحی کے بغیر ثابت کرو گے تو کل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار اس کا کوئی وزن نہیں ہو سکتا. روایت باب کی باب کا یہ جو ہے اس کے پہلے راوی یعنی سند کی سند سے مناسب ہے. پہلے راوی جو پہلی حدیث میں ہے بخاری کے استاد حمیدی اور آخر بخاری کے استاد احمد. ربط یہ ہے کہ حمیدی کا مادہ بھی حمد ہے اور احمد کا مادہ بھی حمد ہے. دونوں ہی کا مادہ حمد ہے. حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں. میں اپنے حضرت کے الفاظ میں اس جملے کو کہوں. حضرت نے فرمایا کہ امام یہ بتانا چاہتے کہ میں اپنی پوری کتاب میں نیت محمودہ کے ساتھ چلا ہوں. اے میری کتاب کے پڑھنے والوں تم بھی نیت محمودہ سے پڑھو گے تو خدا تمہیں دار الحمد میں داخل کرے گا یعنی جنت میں جہاں تمہیں کہا جائے گا وآخر دعوانا الحمد للہ. یہ سند کے پہلے استاد کی مناسبت. پھر حدیث اول غریب حدیث آخر بھی غریب ہیں. پھر حدیث اول کے راوی جو ہیں وہ حضرت عمر ہیں اور حدیث آخر کے راوی ابو ہریرہ اور دونوں مہاجر ہیں. اشارہ فرمایا ہجرت کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا. جب تک وطن کو نہیں چھوڑو مجاہدہ نہیں کرو گے. خلیفہ منصور جو ایک بادشاہ گزرا ہے محدث بھی تھے لیکن پڑھانے کا موقع نہیں ملا. سلسلہ ان کا بادشاہت میں چلا گیا. وزیروں نے ایک دن یوں کہا کہ بادشاہ سلامت کوئی تمنا غریب کام کی یہ بات ہے آپ بچوں کے لیے. فرمایا کوئی تمنا. فرمایا تمنا یہ ہے کہ زندگی میں پڑھنا پڑھانا نصیب نہیں ہوا. کب وہ دن ملے گا کہ لوگ میرے سامنے آ کر یوں کہ حدیث نہیں یا شاید اور میں بھی میں کہوں حدثنا فلاں حدثنا فلاں. تو دوسرے دن وہ ذرا کاپی اور قلم لے کر آ گئے. وہ ذرا تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا چاپلوسی اور تملق کرنے والے. آگے دوسرے دن کہا حدیث نہیں. حضرت نے فرمایا لست منہ جاؤ جاؤ تم لوگ ان میں سے نہیں ہو. لست منہ جاؤ تم لوگ ان میں سے نہیں. کون میں کس کو؟ فرمایا اشعث اغبر مغبرۃ الرجل مغبرۃ السیار احیانا فی العراق احیانا فی الحجاز احیانا فی الشام. فرمایا پرابندہ بان پرابندہ حال پرابندہ پاؤں پرابندہ کپڑے. کبھی یمن کا دورہ کبھی شام کا دورہ کبھی حجاز کا دورہ کبھی فلاں کا دورہ اور پریشان حال ہو کر کے حدیث کے لیے دوڑ رہے ہیں. میں تو ان لوگوں سے متعلق کہہ رہا ہوں. آپ لوگ مراد نہیں ہو. لستم بھی تم لوگ مراد نہیں ہو. تو امام بخاری بھی فرماتے ہیں ہجرت کے بغیر علم نہیں مل سکتا ہے. گھر بیٹھے بیٹھے علم نہیں مل سکتا ہے. اس کے لیے محنت چپا کشی. اور پھر ابو ہریرہ کی تو زندگی ہی دلالت کر رہی ہے پوری کہ جفاکشی انہوں نے کیسی گزاری. پھر اخیر میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی روایت انما الاعمال بالنیات اور آخری روایت سبحان اللہ بحمدہ اور ثقیلتان فی المیزان اشارہ فرمایا نیت محمودہ پر وزن ہو سکتا ہے، اگر نیت محمودہ نہیں ہے تو پھر ترازو میں کوئی وزن نہیں ہے. اسی روایت پر اختتام کیوں فرمایا؟ سراغ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے سامنے ترمذی شریف کی وہ حدیث ہے کہ جب تم اپنی مجلس کو ختم کرو تو یوں پر ہو سبحان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ استغفرک واتوب الیہ، اختتام مجلس پر یہ پڑھو. امام نے سوچا کہ میں بھی مجلس تصنیف کو ختم کر رہا ہوں تو اخیر میں یہ دعا پڑھنا ہے، لیکن چونکہ وہ حدیث بخاری کی شرط پر نہیں اس لیے بخاری نے اپنی سند سے اس حدیث کی طرف اشارہ کر دیا اور اشارہ اس طرح کیا، یہاں تک کی بات تو شرح کی، اگلی بات حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی، اشارہ اس طرح پر فرمایا کہ اللہ کی تعریف پر کتاب کا اختتام فرمایا. اور حدیث شریف میں یوں آتا ہے کہ جو اللہ کی تعریف تسبیح کرتا رہتا ہے اگر وہ دعا نہیں بھی کرتا تو بغیر دعا کے بھی اللہ اس کی دل کی مرادیں پوری کر دیتا ہے. گویا امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذہن میں یہ بات لے لی کہ میں بھی اپنی مجلس تصنیف کو ختم کر رہا ہوں، اخیر میں ذکر کر رہا ہوں اللہ کا تاکہ اس کی نسبت پر اللہ تعالیٰ میری بھی زندگی بنا دے اور میری کتاب کو بھی قبول فرما لے. اس لیے حضرت نے اس کتاب پر اختتام فرمایا. اللہ ہم سب کو جو کلام رسول، جو احوال رسول، جو اقوال رسول، جو افعال رسول ہم نے پڑھے ہیں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.